سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں. صدا تجھ پہ اے خاک شہر مدینہ. مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ, مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ.
Give it.
چھپ کر نہیں بیٹھو.
احد کے یہ دامن میں خون شہیداں سبق دے رہا ہے, وفائے مدینہ سبق دے رہا ہے, وفائے مدینہ مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ. نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ, نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی, نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی, صحابہ کے قدموں سے ساقِ مدینہ, صحابہ کے قدموں سے ساقِ مدینہ. نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی, صحابہ کے قدموں سے ساقِ مدینہ, مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ. نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ. وفاداریوں پر صحابہ کی اختر, وفاداریوں پر صحابہ کی اختر, ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ, ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ. وفاداریوں پر صحابہ کی اختر, ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ, مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ. نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ, تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے, تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے, نہ کیوں رش کے اپنا ہو پھر مدینہ, نہ کیوں رش کے اپنا ہو پھر مدینہ.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم, اما بعد. کتاب الآداب مظاہر حق شرح مشکات شریف سے حدیث پاک. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین هما اخف علی الظهر واثقل فی المیزان, قال قلت بلى, قال طول الصمت وحسن الخلق والذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر, کیا میں تمہیں وہ دو خصلتیں نہ بتا دوں, عادتیں نہ بتا دوں جو انسان کی پشت پر یعنی اس کی زبان کے اوپر بہت ہلکی ہیں لیکن اعمال کے ترازو میں بہت بھاری ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے یہ سن کر عرض کیا کہ جی ہاں ضرور بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طویل خاموشی اور خوش خلقی, اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے, مخلوق کے لیے ان دونوں خصلتوں سے یعنی عادتوں سے بہتر کوئی کام نہیں. ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ہمیں نظر کی حفاظت کا حکم دیا, اور بلا شبہ قرآن پاک میں اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے ازکا فرمایا، سب سے پاکیزہ عمل، پاک کرنے والا عمل، شرم و حیا عطا کرنے والا عمل، نظر کی حفاظت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جہاں ایمان ہے وہاں شرم و حیا ہے، اور جہاں شرم و حیا ہے وہاں ایمان ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جہاں شرم و حیا نہیں وہاں ایمان نہیں، جہاں ایمان نہیں وہاں شرم و حیا نہیں۔ تو یہ شرم و حیا عطا کرنے والی ایک خاص عمل ہے، نظر کی حفاظت۔ تمام نامحرموں سے نظر کی حفاظت کرنا ایمان کے کامل ہونے، شرم و حیا کے عطا ہونے اور تزکیہ نفس کے لیے بہترین عمل ہے۔ اور بلا شبہ اس پر سخت وعید بھی ہے، قرآن پاک میں بھی نظر کی حفاظت کا حکم ہے، مردوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے۔ تمام مرد، تمام نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں اور نہ عورتیں نامحرم مرد کو نہ دیکھیں۔ جن میں رشتے دار بھی ہیں نامحرم، جیسے جیٹھ اور دیور عورتوں کے لیے، پھوپھا اور خالو، اور اسی طرح چچازاد، تایازاد، ماموزاد اور پھوپھیزاد، اور اسی طرح مردوں کے لیے بھابھی اور سالی اور چچی اور ممانی اور چچازاد بہنیں، خالازاد بہنیں، ماموزاد بہنیں، تایازاد بہنیں، جن کو انگریزی میں کزن کہتے ہیں۔ ان سب سے بھائی نگاہوں کا پردہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ دنیا میں تھوڑا سا رہنا ہے، جس نے اللہ رسول کا کہنا مانا وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے زمانے کی چال چلنا چاہا وہ ناکام ہوگا۔ چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستوں ان کے نشاں کے ساتھ۔ اگر انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہیے، کیونکہ دنیا تو تھوڑے دن کی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، آخرت میں دیکھنا ہے۔ اگر آخرت میں ہماری قیمت ہے تو پھر ہم قیمتی ہیں، اللہ کے دربار میں اگر ہم قیمتی ہیں تو پھر ہم بے شک قیمتی ہیں، اور اگر اللہ کے یہاں ہماری قیمت گری ہوئی ہے، گھٹی ہوئی ہے، جس کی وجہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی سرکشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے خلاف کرنا قیمت کو گھٹا دیتا ہے، تو پھر ہم گھٹے ہوئے ہیں۔ دیکھیے قارون کا کیا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عبرت کے لیے بیان فرمایا، کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر دولت سے نوازا تھا کہ اونٹوں پر اس کے خزانے کی کنجیاں لادی جاتی تھیں، اور بعض لوگوں نے اس کے مال کو دیکھ کر حیرت کی کہ کاش ہمیں بھی یہ عطا ہوتا، مگر جو سمجھدار تھے، اللہ نے ان کو سمجھدار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل والا فرمایا، کہ انہوں نے کہا خرابی ہو تمہارے لیے، ارے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس قارون کے دیے ہونے سے بہت بہتر ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش ہوا، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ کبھی عیش آ جاتا ہے، کبھی غم بھی آ جاتا ہے، کبھی فقر ہے، کبھی مال ہے، کبھی کیسے حالات ہیں، کبھی کیسے حالات ہیں۔ آدمی سفر کرتا ہے منزل کے لیے تو گرتا پڑتا چلتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے منزل مقصود پر کامیابی اور کامرانی کے ساتھ منزل نصیب فرمائے، پہنچنا نصیب فرمائے۔ تو نگاہ کی حفاظت اللہ کا حکم بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے والے اور دکھانے والے دونوں پر لعنت فرمائی۔ آج کل پیروں کی جانی، لوگوں کی بدعاؤں سے، عاملوں کی بدعاؤں سے، راہ چلتے کی بدعاؤں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ذرا کوئی کچھ کہہ دے یا کوئی بات ایسی نظر آ گئی، خواب ایسا نظر آ گیا، اس قدر ڈر جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے ہم نہیں ڈرتے، اور پھر اس فعل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کا زنا فرمایا ہے، زین العین النظر۔ اور جو آدمی اللہ کے خوف سے نظر کی حفاظت کرے گا اس کا بڑا انعام ہے، یعنی کہ کامیابی اس کے لیے ہے۔ اسی بات کو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بار بار ارشاد فرماتے تھے، یہ ایک ایسا عمل ہے نظر کی حفاظت، کہ جس جو یہ کام کر لے گا اس کو تمام دین پر عمل کرنا نصیب ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وہی بات کہ اس عمل سے یہ عمل وہی کرے گا جس کو شرم و حیا ہوگی, اور جو آدمی شرم و حیا یا نگاہ کی حفاظت کرے گا اس کے شرم و حیا میں ترقی ہوتی رہے گی. جس قدر شرم و حیا میں ترقی ہوگی اسی قدر ایمان میں ترقی ہوگی, اور جس قدر ایمان میں ترقی ہوگی اسی قدر اللہ کے قرب میں ترقی ہوگی, اللہ کی معرفت میں ترقی ہوگی, اللہ کی محبت میں ترقی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام بھی بڑا رکھا ہے, من ترکہا مخافتی ادخلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. اول تو ڈرایا ہے, پہلے اس کی سنگینی کو بدلایا ہے کہ ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم, کہ نظر جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر میں بجھا ہوا ہے. اور پھر فرمایا کہ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح زہر میں بجھا ہوا تیر انسان کے جسم میں کہیں پر بھی لگ جائے زہریلی چیز, دیکھیں سانپ کاٹتا ہے ڈستا ہے تو اس کے چھوٹا سا ڈنک ہوتا ہے, وہ پیر میں کاٹ لے, ہاتھ میں کاٹ لے, کہیں پر بھی کاٹ لے, اس کا زہر سارے جسم میں پھیل جاتا ہے, موت واقع ہو جاتی ہے. بچھو ہے وہ ڈنک مار دے, کتنا باریک سا ڈنک ہوتا ہے, تھوڑا سا زہر ہوتا ہے, سارے جسم میں پھیل جاتا ہے, جسم سیاہ پڑ جاتا ہے اور پھر آخر آدمی مر جاتا ہے. اسی طرح سے یہ شیطان کے تیر زہر میں بجا ہوا ہے کہ جہاں یہ تیر لگے گا تو یہ صرف اس جگہ کو زخمی نہیں کرے گا بلکہ یہ دل دماغ آنکھیں آنکھ ناک کان. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اس آیت میں نظر کی حفاظت کے ساتھ, اللہ خبیر بما یصنعون, کہ تم جو اپنی آنکھوں کی سنعت نئی نئی بناتے ہو, کہیں جھپکیوں سے دیکھتے ہو, کنکھیوں سے دیکھتے ہو, آنکھیں گھماتے ہو, اب تو موبائل آ گئے تو اب کیا کہیے اس کی, وہ خرابی سب جانتے ہی ہیں, نفس کی چوریاں اپنی چوریاں جانتے ہی ہیں, چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. راتوں کی تنہائیوں میں اس کے ساتھ ڈرامے اور فلمیں اور ڈائجسٹ اور گندگیاں دیکھنا اور طرح طرح کی مشغولیاں اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے غفلت اور دوری کا سبب ہے اور ایمان کے زوال کا سبب ہے, عقائد کی خرابی کا سبب ہے اور اللہ سے دوری کا سبب ہے. دوستو زندگی اس لیے نہیں ہے, زندگی تو اللہ کی محبت اور معرفت سے دل کو بسانے کے لیے ہے, اپنے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے ہے. یہ ایک ہی کام ہے ہمارے ذمے, ایک ہی کام. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے, اور معرفت کے لیے بہت سی چیزیں ہیں, نیک اعمال ہیں اور مخلوقات میں تفکر ہیں اور نعمتوں کا شکر ہے ان اور تمام حالات پر صبر ہے, یہ ساری چیزیں ان سے ترقی ہوتی رہتی ہیں. اب جب آدمی ترقی کرے تو جیسے میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ گندم کا ذخیرہ کرنے والے ٹنکیوں میں گندم کا ذخیرہ کر لیتے ہیں اور اوپر سے ڈالتے رہتے ہیں گندم, تو اگر وہ ذخیرہ کرتے رہے اس میں اور ایک دن انہوں نے جو جھانک کر دیکھا تو ٹینک سے ساری گندم غائب ہے, ایک دانہ بھی گندم کا نہیں, اور چوہوں کی مینگنیاں اور پیشاب جگہ جگہ اس میں پڑا ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ نے گندم کا ذخیرہ تو کیا لیکن چوہوں سے حفاظت کا انتظام نہیں کیا. اسی طرح میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم موٹر چلاتے ہیں, پانی چڑھاتے ہی اوپر, آپ سمجھ رہے ہیں کہ اوپر کی ٹنکی میں پانی بھر گیا ہوگا, اب نیچے ایک نل کھولا تو پانی نہیں ہے, جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اوپر کی ٹنکی میں پانچ نل لگے ہوئے تھے, وہ کھلے رہ گئے جن کی وجہ سے پانی جمع نہیں ہو سکا, سارا بہ گیا. تو میرے شیخ فرماتے تھے اسی طرح یہ آنکھ کی ٹوٹی اللہ نے دی ہے حفاظت کرے, کان کی ٹوٹی اللہ نے دی ہے اس کی حفاظت کرے, زبان کی ٹوٹی اللہ نے دی ہے اس کی حفاظت کرے, چھونے کی ہاتھ سے چھونے کی اور ناک سے سونگھنے کی, ان سے بھی حرام لذت درآمد انسان کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے نیکیوں کا سارا نور ضائع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم محنت بھی کریں اور ساتھ میں اس کو ضائع بھی کرتے رہیں تو یہ کتنی بڑی حماقت ہوگی. تو ایک چیز تو نظر کی حفاظت ہے, خصوصاً بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ موبائلوں سے بہت بچ کر رہنا ہے, اس کے اندر ذرا بھی مشغولی, جیسے میں پہلے بھی حدیث شریف کو بار بار سنا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی کہ قیامت سے قریب ایسے فتنے آئیں گے, یہ گمراہ کن چیزیں آئیں گی کہ انسان اس میں چھانک کر صرف دیکھنا چاہے گا کہ آخر یہ ہے کیا چیز، خالی دیکھنا ہے، اس میں مشغول نہیں ہونا ہے، اس میں استعمال نہیں ہونا ہے، صرف دیکھنا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ فکریں آنکڑوں کی طرح ہوں گے، لوہے کے جیسے مچھلی کا کانٹا ہوتا ہے کہ مچھلی چارہ نگلنا چاہتی ہے اور وہ پھنس جاتی ہے کانٹے میں، اب وہ نکل نہیں پاتی اس میں سے، کس طرح بھی وہ زور لگائے اور کانٹے میں پھنستی چلی جاتی ہے. کانٹا اس طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس گھس تو جاتا ہے لیکن واپس نہیں نکل سکتا جب تک کہ وہ پورا گوشت نہ نکل جائے، اس کا زخمی نہ کر دے مچھلی کو. تو اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ آنکڑے ہوں گے، آدمی اس میں دیکھنا چاہے گا کہ صرف ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا سا چسکا ہے، ذرا سی بات ہے، صرف دیکھ ہی تو رہے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے فلاں شخص، کیا کہہ رہا ہے. تو اس فکرے میں وہ یہ آنکڑے اس کو گھسیٹ لیں گے اور اس میں مبتلا کر دیں گے. تو وہ یہ موبائل اسی آنکڑے کی طرح ہے، اور اس میں ایک نہیں ہزاروں آنکڑے ہیں، ہزاروں کانٹے ہیں کہ جو ہے اس سے بچنا قریب قریب ناممکن ہو جاتا ہے. بہرحال جہاں اس کی شدید ضرورت ہے اس سے انکار نہیں ہے. لیکن بھائی میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی دنیا ایک سانپ ہے، سانپ اگر آدمی سانپ رکھنا چاہتا ہے، سپیرے سانپ رکھتے ہیں اور دین لگا کے اس کا تماشا دکھاتے ہیں، لیکن سانپ کو یہ تماشا دکھانے سے پہلے سانپ کے اندر جو منہ میں زہر کی کوئی پوٹلی ہوتی ہے اس کو نکال لیتے ہیں. جب وہ نکال لیتے ہیں تو پھر وہ بے ضرر ہو جاتا ہے، اگر کاٹے لگے تو زہر نہیں ہے اس کے اندر. تو فرمایا کہ دنیا بھی ایک سانپ کی طرح ہے، ایک منقش سانپ ہے، نقشین سانپ ہے، بہت خوبصورت. یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی، سب منتشر ہو جاتا ہے. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب وقت آ جاتا ہے انسان پر تو سب تمام عالم غیب منکشف ہو جاتا ہے. نیک آدمی کو جنت نظر آنے لگتی ہے، وہاں کی ہوائیں آتی ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں، فرشتے اچھی شکل میں آتے ہیں، اور برائیوں اور گناہوں میں اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں ڈٹائی کے ساتھ ملوث لوگوں کی موت بری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نہ رکھے ڈٹائی کے ساتھ ملوث رہنے میں، توبہ نہ کرنے پہ، ندامت نہ کرنے پہ. تو بھائی ہم کون سی موت چاہتے ہیں؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تین ہی رجسٹر ہیں، ایک رجسٹر اللہ کے یہاں ہے کافروں کا رجسٹر، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، تو بھائی اللہ تعالیٰ اس سے تو بچائے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. تو دوسرا رجسٹر ہے فاسقین اور فاجر، ایمان تو ہے لیکن فسق و فجور میں مبتلا ہے. اور تیسرا رجسٹر اولیاء اللہ کا ہے. فرماتے تھے کہ ہم کون سے رجسٹر میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہیں؟ بھائی اولیاء اللہ کے رجسٹر میں اپنا نام لکھا ہے، ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دوروں کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. اور فرمایا کہ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے. اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت حاصل کر کے، اللہ کا خاص تعلق حاصل کر کے، تعلق مالا حاصل کر کے، مضبوط تعلق مالا حاصل کر کے، ہم دنیا میں بھی بادشاہوں کی طرح رہیں گے. جس کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو گیا میرے دوستو، وہ بادشاہوں سے بھی بڑھتا ہے. دنیا کے بادشاہ کیا بیچتے ہیں، یہ دولت لے کر وہ دنیا میں بھی بادشاہ ہے، قبر میں بھی بادشاہ ہے، محشر میں بھی بادشاہ ہے، اور پسرات پر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بادشاہوں کی طرح گزاریں گے. اور جنت تو ہے ہی بادشاہ، ایک بزرگ فرماتے ہیں جنت کیا ہے، چھوٹی سی خدائی ہے، خدائی یعنی کہ وہاں جس طرح خدا تعالیٰ جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسا شرف عطا فرمائیں گے کہ جو دل میں خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دیں گے، وہی چیز عطا فرما دیں گے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عادت لعبادی الصالحین مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی زیرو جان نہیں سکتا کہ ہم نے جنت میں آنکھوں کی کیسی کیسی ٹھنڈک، کیسی کیسی لذتیں، کیسے عیش و عشرت، لا زوال اور لا محدود عیش و عشرت ہم نے چھپا کر رکھے، چھپا کر رکھے، چھپا کے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے ایمان بالغیب چاہیے. کہ اللہ نے نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا، بد نگاہی کو منع فرمایا، بس اللہ ہمارے اللہ نے، بھائی کیوں کرتے ہو نظر کی حفاظت؟ بھائی اس لیے کہ اللہ نے ہمیں منع کیا، ہمارے رسول نے ہمیں منع کیا، یہ کام. یہ نہیں کہ بھائی اس میں یہ حکمت ہے، اس میں یہ حکمت ہے، تو ہر کام میں ہے، لیکن ہمیں کیوں کرنا ہے یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے.
پردہ کیوں کرنا ہے؟
اللہ کا حکم ہے.
شرعی پردہ کیوں کرنا ہے؟
اللہ کا حکم ہے.
اور غیبت کیوں نہیں کرنی؟
منع کیا ہے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ حدیث شریف جو میں نے پڑھی ہے اس میں دو عادتوں کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائی, اور دیکھیں کہ کس قدر بھاری نصیحت ہے. فرمایا کہ دیکھو کہ یہ تمہاری پیٹھ پر یعنی زبان پر تو یعنی کام بہت آسان ہے, اس کو روکنا ہے, لیکن حقیقت کیا ہے کہ فزیکل ورک نہیں ہے. مشقت جو جسمانی مشقت اس میں نہیں ہے, زبان کتنی ہلکی سی چیز ہے, لیکن بھائی نفس میں یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ کسی نے ہمارے حضرت والا دامت برکاتون سے عرض کیا اصلاحی خطرے کہ حضرت معلوم ویسا ہوتا ہے کہ نگاہ کی حفاظت سے بھی زیادہ مشکل کام زبان کی حفاظت ہے. یہ اتنے چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے, مگر اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ یوں تو زبان یعنی چونکہ زبان ایک ہلکی سی چیز ہے, لیکن اعمال کے انترازو میں اس کا یہ عمل یعنی خاموشی, ایک عادت طویل خاموشی. لیکن طویل خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مہمان آئے تو آپ زبان پر ٹیپ لگا کر بیٹھ جائیں منہ میں, نہیں. خوش خلقی دوسرا وقت فرمایا کہ خوش خلقی سے پیش آنا. طول سب یعنی طویل خاموشی سے مطلب کیا ہے کہ اگر تنہائی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرنا, اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اس کے نظام قدرت میں غور و فکر کرنا, اور اس کی مخلوقات اور اس کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا, تو یہ ایک طویل خاموشی. اور جلوت ہے, مجلس ہے, محفل ہے, تو اس میں خوش خلقی اختیار کرنا ہے, اور فضول بات مت کرنا, لغ بات نہ کرنا, لایانی باتیں نہ کرنا, کسی کی غیبت نہ کرنا. غیبت ایسی چیز ہے کہ زبان کو اس پر روکنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے, بہت مشکل کام ہے, مگر اس کا نور بھی بہت بڑا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں یہ بڑی بھاری چیز ہے خاموش رہنا. غیبت کا دل چاہ رہا ہے لیکن بھائی اللہ کے خوف سے جو ہے وہ رک گئے. جس قدر تقاضا ہوگا غیبت کا, اس قدر زبان کو روکنے سے اسی قدر زیادہ نور پہ پیدا ہو. اسی قدر نور پیدا ہوگا. یہ نور حاصل کرنا ہے, اور ذرا سی زبان چل گئی, کسی کی غیبت بیان کر دی, یا کسی کو تانا دے دیا, یا کسی کو مذاق اڑا کر تکلیف دے دی, یا کوئی جھوٹ بات کہہ دی, یا کوئی چغلی کھا لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دوسری حدیث میں ہے, قال خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکروا اللہ, کہ سب سے بہترین لوگوں میں اللہ کے بندوں میں وہ بندہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. وشرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ, کہ سب سے برے شریر اور یعنی بدترین لوگ وہ ہیں, مشاؤون بالنمیمہ, چغلی کھاتے پھرتے ہیں. زبان کا گناہ ہے نا یہ بھی, چغلی کھاتے پھرنا, کسی کی شکایت کر دینا, فلاں نے تمہارے بارے میں ایسا کیا. یہ چغلی کی تعریف کیا ہے؟ چغلی کسی کی برائی, کسی کی شکایت کرنا, یہ ہر شکایت کے بارے میں نہیں بلکہ اس کی کیا تعریف ہے, نقل کلام علی وجہ الفساد, کسی کا کلام ایسے کسی کو سنانا, کسی کی بات ایسی بتانا جس سے فساد پھیلے, منافرت ہو جائے, دو محبت کرنے والوں میں بجائے جوڑ کے توڑ کرا دینا, اس کے خلاف کہنا, وہاں جا رہے ہیں اس کے خلاف. کس تو کوئی بھی ایسی بات کرنا جس سے آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے, یہ عورتوں کی بہت عادت ہوتی ہے, اس بات سے بہت بچنا چاہیے. اول تو اس کے اندر بہت بڑے بڑے گناہ پوشیدہ ہیں. مشاؤن النمیمہ, کہ یہ چغلیاں کھانے والے, اس میں جو چغلی کھائی ہے, کسی کی شکایت کی ہے, اکثر اپنے قیاس سے شکایت ہوتی ہے, اکثر قیاس ہوتا ہے اس میں, حقیقت بہت کم ہوتی ہے کیونکہ آنکھوں سے تو دیکھا نہیں. تو پھر یہ تہمت ہے, تہمت, تو چغلی کھانے میں تہمت کا بھی گناہ ہو جاتا ہے, اور تہمت
جو ہے وہ غیبت سے بھی بری چیز ہے, اور غیبت کو اللہ تعالیٰ نے مکروہ فرمایا ہے, مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف فرمایا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے غیبت اشد من الزنا, زنا سے بھی زیادہ اشد ہے. اتنا برا گناہ ہے غیبت, اس سے بھی بڑی چغلی ہو گئی, اس کے اندر تہمت بھی آ گئی, تہمت غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. غرض یہ کہ زبان کو روک کر رکھنا, تو سمت زیادہ خاموش رہنا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام غزالی کا قول ہے کہ بھائی مفید یعنی مضر بات کہنے سے, غیر مفید بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے. اور بہتر ہے کہ تو یعنی خاموشی طویل ہو, لیکن جب بات کہے مفید بات کہے, یا تو دنیا کے لیے مفید ہو یا دین کے لیے مفید ہو. ہنسنا بولنا بھی حدود کے اندر ہو, جس میں کسی کو تکلیف نہ ہو, جھوٹ نہ ہو اور فحش بات نہ ہو. ہنسنا بولنا بھی, اور اس میں کسی کی غیبت نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو. جب بولے تو سوچ سمجھ کر بولے. تو فرمائے کہ سب سے برے لوگ وہ ہیں کہ جو چغلی کھاتے پھرتے ہیں اور دو محبت کرنے والوں کے درمیان منافرت کا بیج بوتے ہیں, اور ان پر تہمت اور زناکاری اور معصیت اور فتنہ اور فساد کے الزامات لگاتے رہتے ہیں. تو دیکھیے بیٹھے بٹھلائے اگر اپنا میزان بھاری کرنا ہے, بیٹھے بٹھلائے اللہ تعالیٰ کی معرفت محبت اور قرب حاصل کرنا ہے, تو یہ دو خصلتیں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. آنکھوں کی حفاظت تو ہے ہی, ساتھ میں یہ زبان چونکہ یہ بہت جلدی ہل جاتی ہے. اکثر ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی سامنے والے نے کچھ کہا فوراً ادھر سے گولی کی طرح جواب چلا گیا. بعض لوگ پوری بات کو پورا بھی نہیں ہونے دیتے, درمیان میں کچھ اچکے جواب دے دیتے. ابھی بات پوری سنی نہیں, کہنے والے کا مقصد پورا واضح ہوا نہیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. بات کو سنے, اس کو سمجھے, اور اعتدال کے ساتھ اگر جواب دینا ہو اس کا جواب دے. طریقہ گفتگو یہ ہے, چار آدمی مل کر جو ہے وہ بول رہے ہیں, کچھ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی, وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. طریقہ گفتگو یہ خلاف سنت ہے. بات کو سمجھے پھر اس کے بعد اس کا صحیح جواب دے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جواب پوری بات سنی بھی نہیں اور وہ چکر اس کو دوسرا جواب دے دیا, اور خوش خلقی کے خلاف ہے یہ سب. تو خوش خلقی, یہ ایک بات کو آپ برے طریقے سے بھی کہہ سکتے, غصے کے اندر جھلا کر کہہ دیا, اور اسی بات کو اچھے عنوان سے بھی کہہ سکتے ہیں. اب انگریزی تو بہت لوگوں کے اندر جو ہے انگریزی کا رجحان زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ انگریزی سے بچائے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں انگریزی سے منع نہیں کرتا, انگریزیت سے منع کرتا ہوں. غیروں کے طریقوں سے اور ان کی وضع قطع سے اور ان کی وضع قطع کو پسند کرنے سے منع کرتا ہوں, انگریزیت سے منع کرتا ہوں. تو آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی ان کے یہاں آپ دیکھیں انہوں نے اخلاق کہاں سے لیے. میں بار بار یہ کرتا ہوں کہ محاصل اسلام سارے ان کے اندر, جو معاشرت ہے معاملات ہے سب انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں. ایک مسلمان اس کے اندر بالکل فیل ہے الا ماشاء اللہ. تو وہ کیا کہتے ہیں, اف یو ڈونٹ مائنڈ پلیز ڈو می فور پلیز ڈو می ا فیور, وڈ یو پلیز ڈو می ا فیور, کیا تم میرا اتنا لحاظ کر دو گے, میرا یہ کام کر دو گے. ایک تو عنوان یہ ہے, اور ایک آدمی کا ذرا یہ کام کر لینا, اس میں کتنا فرق ہے. اپنے سے برابر کا ہو, اپنے سے چھوٹا ہو, نوکر ہو, اس سے بھی وہ اسی طرح بات کرتے ہیں. If you don't mind, would you kindly do this for me? اس طرح سے وہ بات کرتے ہیں. لیکن مسلمان اس اچھے اخلاق سے محروم ہے. ہمارا طرز تکلم کتنا خراب ہے, ہمارا طرز گفتگو کتنا خراب ہے. ایک ہی بات کا جواب اچھے عنوان سے بھی دیا جا سکتا ہے, بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, بھائی میں اس وقت نہیں کر سکا یہ کام. اس طرح کے معذرت خواہانہ الفاظ اگر شروع میں کہہ دیے جائیں تو سامنے والے کے دل پہ ویسے ہی نرم ہو جائے گا, سامنے والے کا دل ویسے ہی گرم ہو جائے گا کہ ہاں بھائی ہم سے غلطی ہو گئی. او بھائی وہ تو پانی پانی ہو جاتا ہے کہ بھائی میں کس کے اوپر غصہ کر رہا ہوں, مگر وہاں سے گولی چلی تو یہاں سے گولا چلا, یہاں سے گولا چلا تو وہاں سے راکٹ چلا تو میزائل چلا تو اس کا فلاں میزائل چلا, وہ فلاں میزائل چلا. یہ سب صورت حال ہے. تو غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دو خصلتیں فرمائی کہ جو انسان جو کہ زبان پر بہت ہلکی ہے لیکن ترازو میں بہت بھاری ہے. ایک خاموش رہنا اس وجہ سے کہ اللہ کی مخلوقات اور معرفت میں غور و فکر کرنا, اور اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا اور اس کا شکر دلی دل میں کرنا, اس لیے اسے خاموش ہے کسی تفکر میں, اس کو سنت تفکر کہتے ہیں. और वैसे भी अगर मजलिस के अंदर है मौजूद तो वही कम बोले। कम बोलना जो है वो अकलमंदों की निशानी है, लेकिन अफसोस ये है कि अंग्रेजों ने तो उल्लू को कम बोलने की वजह से अकलमंद को खिताब दिया। वो उल्लू को अकलमंद समझते हैं कि वो कम बोलता है, हालांकि उल्लू रात को जागता है और दिन में आगे बंद कर बैठा रहता है। उनका निशान अकलमंदी उल्लू है और हमारा निशान अकलमंदी हमारा दीन है, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करेगा वो हसीन तरीन नमूना हो जाएगा, अल्लाह की नजर में उसकी कीमत बढ़ जाएगी, वो समझदारों में आएगा। अल कईस मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बाद अल मौत व अल आजिज मन अब्बा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाहि अल अमानी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकलमंद आदमी वो है जिसने अपने नफ्स को ताबे कर लिया। अब नफ्स चाह रहा है कि कुछ गीबत कर ले, कुछ बुराई कर दे, दिल में खौलन हो रही है कुछ बोल दे, खौल रहा है दिल, जबान बेचैन हो रही है, दिल बेचैन हो रहा है, लेकिन ऐसे में जब्त कर लिया, खामोश हो गए, नफ्स को ताबे कर लिया कि नहीं ये हमारी नेकियों को जाया कर देगा, नेकियों में आग लगा दे। एक जुमला मालूम नहीं सैकड़ों हजारों लाखों नेकियां खा जाता है। हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि ऐसा बाज बात ऐसी होती है समंदर के पानी को कड़वा कर देती, मीठे पानी को कड़वा कर देती, इतना बड़ा समंदर है, यानी कि बहुत ज्यादा नेकियां जाया कर देती है जरा सी जबान की जुम्बिश। अल्लाह ताला हम सबको अपनी जबान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए और खुशखुल्की अता फरमाए। तेज रुई तुंद तेज बातें करना और झिल्ला कर बात करना और गुस्से से बात करना, हर वक्त गुस्सा नाक में भरा रहता है, तो इस सख्त सख्ती से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नरमी जो है वो तमाम भलाइयां नरमी में है और सख्ती जो है वो भलाइयों से महरूम करने वाली है। तो भाई इस बात से हम सबक सीखें, इसको हम इबादत समझें, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, गीबत हराम है, तोहमत लगाना हराम है, इसी तरह चुगली खाना हराम है, किसी को जबान से अजियत देना हराम है, तो इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास कि हम जबान के हराम कामों से बच जाए हम आबदन नास हो जाएंगे, बैठे बैठनाए इबादत गुजार। हमारे हजरत फरमाते थे किसी ने लिखा शरई बंदे की हिम्मत नहीं थी मगर खातून जो थी वो तहज्जुद गुजार, जिक्र की पावन, नमाज सौम सलात की पावन, शरई पर्दा। हजरत ने फरमाया कि भाई आप तहज्जुद रात के वक्त उठ के ना पढ़े, दरमियाने रात में मना कर दिया, आप आसान वाली तहज्जुद पढ़ कर, आसान वाली तहज्जुद वो क्या वजह है? फरमाया कि देखो एक गुना से बच जाना, शरी पर्दा कर लेना लाखों ताज्जुब से अफजल है। ताज्जुब गुजारी से दिल में ये आ रहा था कि हम बड़े नेक हैं और शरी पर्दा न करने की वजह से लानत की मुझे हो रही थी कि नहीं, लानत की मुस्तौरद हो रही थी कि नहीं, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लान अल्लाहु नाज़िर वल मंज़ूर इलैह, अल्लाह ताला लानत फरमाए देखने वाले पर दिखाने वाले पर। अब जो नामहरमों के सामने आएगा तो उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत की बद्दुआ है। अब ताज्जुद भी है, सब कुछ है, शैतान तो बहका रहा है कि भाई आप तो ताज्जुद गुजार है, चलो एक शरई पर्दा ही है, बाकी तो सब कुछ, लेकिन वही शरई पर्दा जो है न करना उसकी सारी नेकियों पर पानी फेर रहा है, उसके गुनाहों में इजाफा कर रहा है। इसीलिए हकीम मोहम्मद ने फरमाया कि लाखों ताज्जुद से अफजल एक गुनाह से बच जाना है, एक गुनाह से बच जाना लाखों ताज्जुद से अफजल है, और फरमाया कि एक बदनिगाही लाखों तहज्जुद का नूर ले जाती है। बड़े भी हैं, बड़े बड़े तजवियात कर रही हैं, मुसल्ले पे बैठे रो रही हैं, रातों को उठ रही हैं, लेकिन निगाहों की हिफाजत नहीं है। अब बड़ी बियां भी मोबाइल लेके बैठी हैं, बड़ी बियां हैं, जवान लड़कियां हैं, सब बराबर हैं, बच्चे हैं वो इस चक्कर में है, लड़के हैं वो इस चक्कर में है कि मोबाइल होना चाहिए भाई, और पढ़ाया भी यही जा रहा है कि मोबाइल होना चाहिए। अरे आपके पास मोबाइल नहीं, आपके अम्मा अब्बा कैसे, आपके अम्मा अब्बा कैसे आपको मोबाइल नहीं दिलाते, ये तो बड़ा जुल्म है। अरे भाई आग में कैसे डाल दें तुमको, जहन्नम में जहन्नम का रास्ता हम कैसे दिखा दें तुमको, क्या है उसके अंदर, कैसे हम तुम्हें जहन्नम का रास्ते में डाल दें, उसमें कार्टून है, उसमें गंदगी भी है, बड़े बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए, कहते कार्टून क्या है, चलो कार्टून तो जरा सा दिल बहल जाता है। कार्टून ही वो कल्चर है, बेहूदा और सोहज कल्चर यहूदों ने सारा का। कार्टून ही बच्चों ही, छोटे बच्चों ही की बुनियाद में वो जिनाकारी का बीज रख देते हैं, बदमाशियों का बीज रख देते हैं। और वो हमारे मुसलमान बच्चे देखते हैं भाई कार्टून नहीं क्या है, कोई बात नहीं, मगर गौर करो उसी के अंदर बदमाशियों का फहाशियों का बीज रखा हुआ है। माओ को चाहिए कि अपने बच्चों के अंदर इस्लाम का बीज रखे, सुन्नत का बीज रखे, अल्लाह के नूर का बीज रखे, इबादतों का बीज रखे, जिक्रुल्लाह का बीज रखे और सच्चाई का बीज रखे और झूठ से नफरत दिलाएं और बुरे कामों से नफरत दिलाएं, बुरी वजह पता से नफरत दिलाएं, सुन्नत से मोहब्बत दिलाएं। अगर वो ये काम कर लेंगी माँ बाप या खुसूसन माए कि बच्चों के अंदर इस्लाम का बीज रख दें, अल्लाह से मोहब्बत का बीज रख दें, सुन्नत का बीज रख दें, तो खुदा की कसम ये माँ कामयाब है। क्योंकि बच्चे के अंदर जो चीज बो दी जाती है शुरू से, वही फिर उसका फल बराबर होता है। दरमियान में अगर कोई बच्चा इधर उधर हो भी गया, लेकिन जहाँ से वो चला था, जो बीज उसकी बुनियाद में रखा गया था, आखिर फल वही देगा इंशाल्लाह ताला। तो माँ बाप ने तो अपना एक काम तो मुकल्लफ के तौर पर करना है कि माँ बाप मुकल्लफ भी है अपनी औलाद को दीन सिखाने का, और जो औलाद को दीन नहीं सिखाएगा वो डबल बवाल में पकड़ा जाएगा कयामत के दिन, खुद न करने का भी और औलाद को दीन न सिखाने का बवाल पकड़ा जाएगा। तो एक काम तो ये इस वजह से भी करना है कि हम मुकल्लफ हैं औलाद को दीन सिखाने के, अब वो दीन पर अमल करे न करे लेकिन अपनी जिम्मेदारी छूट जाएगी ना। दूसरे ये कि अगर बच्चा दीन पर आएगा, और इंशाल्लाह जरूर आता है, क्योंकि माँ बाप के जैसे अखलाक होते हैं बच्चा वो अखलाक अपनाता है, माँ बाप की जैसी इबादत होती है वैसे इबादत वो देख रहे हैं कि माँ कुछ देखती नहीं, काम काज छोड़ के नमाज में लग जाती है, सब काम छोड़ के, कब तक असर नहीं होगा औलाद में, जरूर होगा। वो देखते हैं कि भाई माँ कुरान शरीफ की तिलावत ज्यादा करती है, हर वक्त कुरान शरीफ पढ़ती है, तो कब तक असर नहीं होगा कि क्या बात है कि तिलावत कलामुल्लाह में हर वक्त लगी रहती, जरूर उस पर असर आएगा। इसी तरह से माँ बाप की गुफ्तगू, मियां बीवी की गुफ्तगू कब तक औलाद में असर नहीं आएगा। अगर अच्छे अखलाक होंगे, खुशखुल्की होगी, नम खुई होगी, तो जरूर औलाद में भी वही अखलाक अमल पैदा होंगे। कब तक असर नहीं आएगा, जरूर असर आएगा, पूरा न सही कुछ तो आएगा। तो ये अपना काम मुकल्लफ होने का भी जान छोड़ गई। दूसरे ये कि जो कुछ वो अच्छे काम करेगा उसके सारे नामे अमल में माँ बाप के नसल दर नसल, हम जाहिर है कि वो भी अपने औलाद की ही तरबियत करेगा जैसा उसने अपने माँ बाप को देखा, तो वैसे ही तरबियत वो करेगा। तो पता नहीं नसल दर नसल कहाँ तक उसका सबका जारिया माँ बाप के खाते में चला चला आ रहा है। तो इसलिए भाई ये खास जो हदीस शरीफ मैंने आज पढ़ी है उसकी बुनियादी वजह ये है कि भाई आंख की हिफाजत के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल काम जबान की हिफाजत है। तो जबान की हिफाजत का हम इहतमाम करें और गुफ्तगू के अंदर नम खोई इख्तियार करें, झिल्लाकर न बोले, चिल्ला कर न बोले, चीख कर न बोले, गुस्से से न बोले, गुस्सा आ गया चलो भाई ठीक है, जरा सा आप अपनी जबान को फुल स्टॉप लगा लीजिए, जरा खोपड़ी नीचे आ जाए, आग 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 आपकी नीचे आ जाए, ठंडी हो जाए, फिर आप बोल लीजिए, बोलने से मना नहीं, लेकिन जरा तहमुल कर लीजिए, जरा सोच लीजिए। और गुस्सा आ जाए तो फौरन ये सोचे कि भाई सामने वाले को जो हम गुस्सा करना चाह रहे हैं तो इसने जो हमारा कसूर किया है हमने अल्लाह के इससे ज्यादा कसूर किया, तो हम चाहेंगे कि अल्लाह हमारे कसूर को माफ कर दे, तो चलो भाई हम इसके कसूर को माफ कर देते हैं। इस तरह से ईमान उसका मीठा हो जाता है। तो निगाह की हिफाजत पे वादा है, ये मन तरह कहा मखाफती अब्दुल तो ईमान यजीद हलावता हुफी कल्बी, यानी कि बशारत हुस्न खात्मा है कि जिसने निगाह की कामिल हिफाजत कर ली तो अल्लाह ताला उसको हलावत ईमानी ऐसी अता फरमाएंगे जो अपने दिल में मौजूद पाएगा, वो वाजिब होगा और हलावत ईमानी मौजूद होगी, दैट मीन्स हुस्न खात्मा। तो इतनी बड़ा अमल है। इसी तरह मेरे दोस्तों, अगर हमने जबान की हिफाजत नहीं की तो हमारा हुस्न खात्मा कटाई में पड़ जाएगा, बहुत ही नहीं किया हमारी जाया करा देगा। तो अल्लाह ताला हम सबको इसकी हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाए। तो दो आदतें याद रखें, एक तो طویل خاموشی، یعنی بے ضرورت نہ بولنا، بے ضرورت فضول بات نہ کرنا. لا یعنی من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسن اسلام میں سے ہے کہ لا یعنی باتوں سے وہ پرہیز کرتا ہے، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. تو لا یعنی باتوں سے پرہیز کرنا، مفید بات بولنا، ہنسنا بولنا بھی ہے تو اس میں حدود کا لحاظ ہو. ہنسے بولے ضرور، خوشخلقی ضرور ہے تو، لیکن اس میں لحاظ کرے کہ حدود شریعت قائم رہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بچوں کی تربیت میں ہمت نہ ہارے، اول اپنے عمل سے دکھانا ہے، اول اپنا عمل کرنا ہے. اصل رسوخ بچوں کے اندر دین میں آتا ہے ماں باپ کے عمل سے، نصیحت سے نہیں آتا، ڈنڈے سے نہیں آتا. ڈنڈا تو جب تک آپ مارتے رہیں گے بچہ بیچارہ مجبور ہے، وہ تابع رہے گا، جہاں ڈنڈا ہٹے گا نکل بھاگے گا، اور جتنے گناہوں سے آپ روکنا چاہ رہے ہیں اس سے دگنے گناہ کر ڈالے گا، پھٹ جائے گا بالکل. غبارہ پھٹتا ہے نا، ہوا نکلتی ایک دم سے خوش ہو جاتا، ساری ہوا نکل گئی خدا نخواستہ. تو یاد رکھیے کہ بچے کو سب سے زیادہ جو فائدہ مند تربیت ہے وہ اپنا عمل ہے، اپنی گفتگو کا انداز، اور اپنی عبادت میں مشغول رہنا، اپنے معمولات کرنا، جو بھی معمولات ہیں، پکانا ہے، کھانا ہے، گھرداری ہے، سلیقہ ہے، رکھت ہے چیزوں کی، یہ سب چیزیں ماں عمل کر رہی ہے، بچہ اس کو غور سے دیکھتا ہے اور اس کو اخذ کرتا ہے. اور دوسری چیز نصیحت ہو تو نرمی اور محبت سے ہو تو وہ کام کرے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. حضرت ابي هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا غنى اسباب و سامان کی زیادتی پر نہیں، بلکہ حقیقی غنى دل کی دولت مندی سے ہے، یعنی دل غنی ہونا چاہیے مال ہو یا نہ ہو. دل غنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ سے محتاجگی ہو اور مخلوق سے مستغنی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلتے تو چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اکھڑتا تھا، اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے کو جھک جاتے، توازوں کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہو. نشرتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فضائل علماء اور ورثت الانبیاء کے بیان میں پہلی روایت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی حدیث میں روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عالم کے لیے تمام مخلوق آسمان اور زمین کی، عالم کے لیے تمام مخلوق آسمان اور زمین کی، اور پانی میں مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی فضیلت دوسرے ستاروں پر، اور علماء وارث ہیں انبیاء کے، اور انبیاء نے دینار اور درہم میراث میں نہیں چھوڑا، صرف علم کو میراث چھوڑا ہے. سو جس نے اس کو حاصل کیا اس نے پورا حصہ حاصل کیا. اللہ تعالی ہم سب کو علم کی دولت سے نوازش فرمائے. جس قدر علم ہوگا، علم اسی لیے حاصل ہوتا ہے کہ علم سے معرفت نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کامل معرفت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا اخشاك كأننا اراك ابدا حتى القاك، واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم اجعل حبك احب الاشياء عندنا، وجعل خشيتك أخف الأشياء خشيتك أخف الأشياء اللهم اجعل حبك أحب اللهم اجعل حبك أحب الأشياء عندي والطاعة وجعل خشيتك أخف الأشياء إلينا وجعل خشيتك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا وجعل خشيتك أخف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك فإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك برحمتك ومنك وفضلك يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين مولاي رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم آمين.